محمد وآل محمد وأجل فرجهم بر علي ولا دولي سلوان اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم برائے خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم سورہ فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقبية والحيبة الأسكرية والغيبة الإلهية سلامًا اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا والله غفور شكور تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جذبہ محبت کو خلق کیا اور اس محبت کی اتنی اہمیت ہے کہ پروردگار عالم نے اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت کو ان کی مودت کو اللہ تعالیٰ اجر رسالت قرار دیتا ہے صلوات بر محمد والی اللہم صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجہم آج اس خمسہ مجالس کا چوتھا دن ہے اور کل یہ مجالس ختم ہو جائیں گی. اب تک جو بات ہوئی ہے کل تک گفتگو میں بتایا کہ مودت اور محبت میں کیا فرق ہوتا ہے اور اہل بیت عصمت و طہارت کی نگاہ میں کون سے لوگ وہ لوگ ہیں جو ان کے مخصوص ان کے چاہنے والے. کیونکہ اس باب میں دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال یہ کہ کیا ہم اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں تو اس کے لیے ہر اس شخص کے لیے جو بھی محبت کرتا ہے. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ بھی میری محبت کا جواب دے رہا ہے؟ میں بھی اس کے نزدیک اتنا ہی مکرم اور اتنا محترم ہوں جتنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے نزدیک ہے. اہل بیت عصمت طہارت کا بہت بلند مقام. پروردگار عالم نے اس محبت کے لیے کہا کہ جو بھی یہ نیک عمل کرے گا, مودت کے تقاضے پورے کرے گا, جو بھی اہل بیت کی اطاعت کرے گا پروردگار عالم اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا. اس کا مطلب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ جو محبت اہل بیت رکھنے والا ہو اور مودت کے تقاضے پورے کر رہا ہو, جس کو کل بیان کیا کہ محبت صرف پسند کی حد تک ہے اور مودت کا مطلب ہے کہ احترام تقدس کے قائل ہونے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی اطاعت بھی کریں, ان کی پیروی بھی کریں, ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی چلیں. مثال کے طور پر ایک وہ خاتون جو علم کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور بہت احترام سے کھڑی ہوتی ہے, جھک کر کھڑی ہوتی ہے, اپنی کوئی حاجت طلب کرتی ہے, دعا بھی کرتی ہے اور یہ یقین بھی رکھتی ہے, عقیدت بھی رکھتی ہے کہ میری مانگی ہوئی دعا حضرت عباس باب الحوائج کے وسیلے سے کبھی رد نہیں ہوگی, اس کی یقیناً دعا رد نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے اگر یہ عورت فرض کرے ایسی عورت ہے جو ماتم بھی نہیں کرتی, یعنی در اہل بیت یہ وہ با کرم دروازہ ہے جس کے اوپر دوسرے لوگوں کو بھی یہ یقین ہے جو ماتم نہیں کرتے کہ یہاں پر آ کر دعائیں رد نہیں ہوتی, انہوں نے حتیٰ حسین بن نمیر جیسے شخص کو عطا کیا. سید الساجدین نے بعد کربلا وہ واقعہ جو واقعہ حرا کا ہے اس میں جب حسین بن نمیر جیسے شخص کو ضرورت پڑی, حاجت مند ہوا, تو امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کو بھی عطا کر دیا اور اس کو حیرت ہوئی کہ میں قاتلین امام حسین میں سے تھا پھر بھی سید الساجدین نے میرے ساتھ نیکی کی, مجھ پر مہربانی کی. تو اس نے تعجب سے سوال کیا کہ مولا کیا آپ مجھے پہچانے نہیں؟ امام نے کہا کہ میں اپنے بابا کے قاتلوں کو کبھی بھلا نہیں سکتا. امام گریا بھی کر رہے تھے لیکن ہم با کرم گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, سخاوت اور عطا میں تو دشمنوں کو بھی دینے والا. ویسے اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم بھی ہے, پروردگار عالم ان لوگوں کو بھی دیتا ہے جو مشرک ہوتے ہیں, جو کافر ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام کی سیرت یہ تھی کہ مولا کائنات نے جنگ صفین میں پہلے معاویہ نے پانی بند کیا تھا, مولا نے بند کرنے کے باوجود جب قبضہ علی کے پاس آیا تو علی بن ابی طالب نے دشمنوں کو پانی پلایا اور کہا ہم ویسا سلوک نہیں کریں گے جیسا انہوں نے کیا تھا. تو دینے میں عطا کرنے میں ان کا دروازہ بہت وسیع ہے. دنیا تو ملے گی لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمارا درجہ اہل بیت کی نگاہ میں ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جو اولاد مانگ لے, رزق مانگ لے اور کچھ مانگ لے, ہماری فلاں خواہش پوری ہو جائے, ہمارا فلاں مطلب نکل جائے, اور اس سے آگے ہم وہ چیز نہ مانگے کہ ہم ان کی نگاہ میں مکرم بن جائیں جیسے حور تھے. ہم یہ چیز طلب نہ کریں کہ ہمارا مرتبہ ان کی نگاہ میں شیعہ کا مرتبہ ہو, جس کو محشر کے دن چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ نور کے منبروں پر دیکھا جائے گا. ان شیعوں میں سے ہو جو اس شجرِ طیبہ کے پتے ہیں. ہمارا مرتبہ ان شیعوں میں سے ہو جو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے, فیض حاصل کرنے والے. ایک اچھا شاگرد اس کی خواہش یہ ہوتی ہے میرا گریڈ اے میں آنا چاہیے, پلس میں آنا چاہیے, لیکن جو نالائق ہوتا ہے وہ ہمیشہ سوچتا ہے چلو میں 33% سے پاس ہو کے اگلی کلاس میں بس پہنچ جاؤں, پاس تو ہو جاؤں گا. جو با عزت شاگرد ہے وہ اس کے اوپر خوش نہیں ہوتا, اسے ناکامی سمجھتا ہے, اس کو بے عزتی سمجھتا ہے, یہ کیا پاس ہونا ہوا کہ ہم دھکا مار کے چلے جائیں. تو بہت سارے ایسے
لوگ ہیں ماتم کرنے والے، گریا کرنے والے، جن کے لیے بھی بشارت دی گئی کہ انہیں پہلے وہ اعمال جو برائیاں تھیں اس کی سزا دی جائے گی، اس کے بعد اگر اہل بیت کے حق میں تھوڑا بھی انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا. لیکن جنت کے بھی طبقات، جنت کے کچھ نچلے طبقے ہیں اور جنت کے کچھ اونچے طبقے. شیعہ کا تو مقام وہ ہے کہ جنت میں وہ اہل بیت طہارت کے بالکل ارد گرد ان کے نزدیکیوں میں سے ہوں گے، ان کے قریبیوں میں سے ہوں گے. شیعہ کا مرتبہ تو بہت بلند، کل بھی میں نے آپ سے، لیکن ہم شیعہ تو ہم اس لفظ کی جو منزلت ہے اسے نیچے تو نہ لے کر آئیں کہ ہر وہ شخص جو بھی نام لینے والا ہو، نعرہ لگانے والا ہو، وہ شیعہ بن جائے. اس لیے پروردگار عالم سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ بارے لہا، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم شیعوں میں سے ہیں، ہمیں شیعوں میں سے قرار دے، ہم شیعہ بن جائیں، ہم وہ مقام حاصل کر لیں. کیونکہ شیعہ کی تو نجات یقینی ہے، شرط یہ ہے کہ شیعہ تو ہو. شیعہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شیعہ تو ہو. بس سارا مسئلہ ہے کہ ہم نے شیعہ کو سمجھا کہ ہر وہ جو کالا کپڑا پہننے والا، ماتم کرنے والا، وہ شیعہ ہے، جبکہ اہل بیت کی نگاہ میں شیعہ کی منزلت بہت بلند ہے. جہاں کہیں رسول اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کیا، اللہم صلی علی محمد محمد جل فرجہ، وہاں پر نبی اکرم نے کہا علی تم اور تمہارے شیعہ، یعنی بالکل ایسے جیسے علی تم اور میں، اس طرح شیعہ کا مرتبہ ہے، تم اور تمہارے شیعہ، یعنی تم اور تمہارے پیروکار جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. انبیاء کے لیے جو ان کے فالوورز تھے اور جو ان کے بعد آنے والے انبیاء تھے، جو ان کا پیغام بڑھانے والے تھے، لفظ شیعہ استعمال کیا گیا. اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم وشیعت، یعنی ابراہیم اور ان کے پیروکار انبیاء جو ان میں بعد میں آنے والے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو آگے بڑھانے والے، ان کے شیعہ ہیں. بہت بلند مرتبہ شیعہ کا، جس کی عزت اور تقریب اہل بیت نے کیے، ان کی نجات کی خوشخبریاں سنائی اور ہم نے وہ سنی ہے اور ہم یہ سمجھے کہ ہم بھی شیعہ ہو گئے. بس اس خبر کو سن کر پروردگار عالم ہمیں شیعہ بننے کی توفیق دے. وہ ہوگا شیعہ جو اہل بیت کے معیار ہائے زندگی پر ان کی تعلیمات کے مطابق چل رہا ہوگا، ویسے ہی سوچے گا جیسے انہوں نے چاہا ہم سوچے، ویسے ہی فکر کرے گا جیسے اہل بیت نے چاہا ہم اپنی فکر رکھے. ہم اپنی زندگی میں عزت اور ذلت کے معیار وہی بنائے جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بتایا. مولا کائنات نے جو اپنی زندگی اپنی سیرت سے عمل کر کے دکھائے، بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے، لیکن اس سے درس لینا ہمارا کام. علی ابن ابی طالب نے ہمیں درس دیے ہیں، لینا ہمارا کام، سبق سیکھے. علی نے قیاس کر کے دکھا، ایک بیوہ عورت، غریب عورت، فقیر عورت، جس کے پاس رزق نہیں تھا، بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، دیگچی کے اندر پانی رکھتی ہے، پانی کو کھولاتی ہے، بچوں کو مطمئن کر رہی ہے کہ شاید کھانا پکا رہے. بھوکے بچے روتے روتے بھوک کے عالم میں سو جاتے. مولا کائنات کا دل دکھتا ہے جب مولا کو پتا چلتا ہے کہ یہ معاملہ ہے. حضرت علی علیہ السلام اپنے گھر سے کچھ خوراک لے کر آتے، کھانا لے کر آتے، اس عورت سے کہتے ہیں کہ کھانا پکاؤ، بچوں کو جگا کر انہیں کھانا کھلایا جاتا ہے. جب راستے میں اتلی یہ سامان اٹھا کر لا رہے تھے تو قمبر نے کہا مولا کے غلام نے کہ مولا میں یہ سامان اٹھا لیتا ہوں. مولا کیا کہتے ہیں؟ قمبر نہیں تم نہیں اٹھاؤ، میں خود اٹھاؤں گا. بوجھ خود اٹھا کر لے کر گئے. اس کے بعد جب کھانا پک گیا، بچوں نے کھانا کھا لیا، مولا کائنات ان بچوں کے ساتھ کھیلے کودے بھی جیسے ایک دوست دوست کے ساتھ کھیلتا ہے کودتا. آخر میں قمبر نے سوال کیا، جب یہ واقعہ ختم ہو گیا، واپس چلے گئے، تو راستے میں پوچھتے ہیں مولا پہلی والی بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ آپ نے مجھے سامان نہیں اٹھانے دیا، بوجھ نہیں اٹھانے دیا، اس وجہ سے کہ آپ اس ثواب کو خود لینا چاہتے تھے، اس نیکی کو کمانا چاہتے تھے، لیکن دوسری والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی، آپ بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے تھے. امام نے جو بات بتائی یہ بہت اہم، اس واقعے کی سب سے اصلی چیز یہی. مولا نے کہا دیکھو میں نے ان بچوں کو، یتیموں کو بھوکا دیکھا، ان کو سیراب کرنا، ان کو سیر کرنا میرا فرض تھا، میں نے انہیں سیر کیا, میں نے ان بچوں کو روتا ہوا دیکھا, غمگین اور محزون دیکھا. ان کے غم کو دور کیا کھیل کود کے, اور جب بچے مسرور ہو گئے تو ان کی بھوک مٹا کر میں خوش ہوا اور ان کو خوش کر کے میں خوش ہوں. سیرت حضرت علی علیہ السلام نے صرف کھانے ہی کھلانا تو نہیں اہم تھا, بلکہ مولا کائنات ایسے کھیلے کودے, ابھی تصور کریں, ہم سوچتے ہیں اتنی اہم شخصیت, اس کے پاس اتنا وقت کہ بچوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں, ہمارے یتیم بچوں کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں اور امام کی نگاہ میں ان کا سرور بہت اہمیت رکھتا. کبھی اگر مولا کوئی پتہ چل جائے کہ ملت میں سے, قوم میں سے, امت میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو پریشان حال ہے, اور علی ابن ابی طالب کی دوران حکومت وہ غریب رہا, مفلس رہا, تو علی ابن ابی طالب اپنے آپ کو مذمت کریں, کیوں ایسا ہوا کہ کوئی ایسا ضرورت مند شخص بھوکا پیاسا رہ گیا. تبھی مولا کائنات نے اچھی غذا نہیں کھائی, یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے کہ علی اچھی غذاؤں کو فراہم کر سکے, شہد بھی, گیہوں بھی, گندم کی اعلیٰ خوراک بھی, اور بہترین لباس بھی مہیا کر سکتے. علی تو وہ تھے جو پتھر کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے. مولا نے کہا میں نے ہرگز یہ نہیں چاہا کہ ہم جانوروں کی طرح سے زندگی گزاریں, بلکہ علی ابن ابی طالب نے معجزات نہیں دکھائے ایسی جگہوں پر. مولا چاہتے ہیں کہ لوگ خود محنت کرنے کے عادی لوگ اٹھیں, اور کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ بلا وجہ میں اہل بیت نے معجزے کر کے نہ ہی رسول اللہ نے انجام دے کر دکھائے. خواتین کرام, اہل بیت سے ہم نے کیا لیا ہے؟ ان کی اگر سیرت لی ہے, معیارِ زندگی ہمارے ویسے, تو ہم یقیناً وہ محبین ہوں گے, ان لوگوں میں شمار ہو جائیں گے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں. ہماری محبت خالص بھی ہونی چاہیے, ملاوٹ نہیں ہونی. پہلے دن سے میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہر انسان کو چیک کرنا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت اس کی زندگی میں کس درجے پر ہے, کون سے خانے میں رکھی ہوئی ہے, بالکل نچلی سطح پر تو نہیں. اگر اہل بیت کی محبت اوپر ہے تو اہل بیت کی خوشنودی سب سے زیادہ اہم ہوگی زندگی میں, اور یہ پہچان کب ہوگی؟ جب ہم کسی گناہ کے موقع پر, کسی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, یا اپنے نفس کے ساتھ امتحان میں آتے ہیں, تو دل چاہتا ہے بس ہم کوئی غلط کام کریں, دل چاہتا ہے روزہ نہ رکھیں. مولا نے کہا پروردگار عالم کا حکم ہے روزہ رکھنا واجب ہے, بھوک برداشت نہیں کر سکتے اس لیے روزہ نہیں رکھتے, لیکن جب پتہ چل گیا کہ واجب ہے, گناہ ہے ماہ رمضان میں روزہ نہ رکھنا, روزہ رکھنا ضروری ہے, فرض ہے, تو پھر اب بھوک بھی برداشت کریں گے, پیاس بھی برداشت کریں, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کریں. خاندان کی کوئی محفل ایسی ہے جہاں پر سب لوگوں کا اصرار ہے کہ غلط کام کیا جائے, مہندی کی رسم ہے, لوگ ڈھول بجا رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, سب کا پریشر ہے کہ یہ کام جو ہے وہ انجام دیا جائے, اسراف کیا جائے, یہ ہونا چاہیے. ہم جانتے ہیں اسراف گناہ ہے, قرآن کریم نے کہا کہ شیطان کے بھائی ہیں جو مصرفین ہیں, کانو من اخوان الشیاطین, جو مصرفین ہیں وہ شیطان کے بھائی کے قرار دیے گئے. تو انسان اگر اس وقت میں اسراف نہیں کرتا, اور دوسرے اس کو لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ تم نے فلاں کام نہیں کیا, تم کنجوس تھے, تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا, یا بعض اوقات عزت کے معاملے لوگ بنا لیتے, اگر یوں نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا, لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے, جبکہ اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ کچھ اور ہوتا. عزت اس میں نہیں ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, عزت اس میں کہ اہل بیت کیا چیز پسند کر. اس لیے بہت زیادہ اس لفظ کو دعاؤں میں, قرآن کریم کی آیات میں ہم دیکھتے ہیں, ان اللہ ہم معزز بننا چاہتے ہیں. ان اللہ کی بڑی اہمیت, اللہ کے نزدیک جو چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے وہی اہل بیت کے نزدیک بھی پسندیدہ ہے. محبت خالص ہوگی تو پھر بہت زیادہ فوائد ہمیں اہل بیت کے پاس سے ملیں گے, بے انتہا ہمارا مقام مقرب ہو سکتا ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی طاقتیں بہت زیادہ ہیں. قرآن کریم نے سورہ سبا میں آصف ابن برقیہ, وہ شخص ہے جو حضرت سلیمان کا شاگرد, اس کے بارے میں بتایا کہ اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ ملکہ سبا کا تخت بلقیس کا تخت اٹھا کر لا سکتا تھا کتنی دیر میں، پنک جھپکتے میں، اتنی اللہ نے اس کو طاقت دی تھی. تیل عرف وہ ایک چیز ہوتی ہے، یہ بڑے بہت بڑے بڑے مقامات ہیں جن کا صرف ہم ذکر کرتے ہیں بتانے کے لیے کہ ایسا بھی ممکن کہ تیل عرف، یعنی ایک وقت میں انسان بہت مختصر سے وقت میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، اس کو تیل عرف کہتی ہیں. اور عرفا انسان ہی تو غیر معصوم ہے، وہ معصومین نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل بیت کے راستے پر چل کے یہ مقامات حاصل کی. اب کم از کم مولا کا چاہنے والا اتنا تو ہونا چاہیے کہ وہ جنت کو حاصل کر لے، جس کو امام نے کہا کہ کم از کم درجہ ہے تاجروں والی دینداری، کہ ہم اتنے گناہگار نہ ہوں کہ تھوڑا سا ماتم کرنے سے اتنا مطمئن ہو جائیں کہ ہم لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے. بھلے ہمارے کام ایسے ہوں کہ تقوی پرہیزگاری کا اظہار ہو، تقوی نظر آئے شیعوں کے درمیان، شیعہ عبادت کرتے ہوئے، نمازیں پڑھتے ہوئے، اہل بیت کا فرمان پورا کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے نظر آنے چاہیے. مجموعی ہماری حالت ایسی ہونی چاہیے، چند ایک کی بات نہیں کریں، کہ لوگ اگر دیکھیں تو شیعہ قوم کے بارے میں تصور کریں کہ یہ پاکیزہ قوم ہوتی ہے، یہ گناہوں سے دور رہنے والی قوم ہوتی ہے، منظم قوم ہوتی ہے، ان کے ہاں بہت ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں. جیسے ہم بعض لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے جو ہے وہ فلاحی کام کرنے والے، ان کے پاس بہت ادارے، اپنی قوتوں کو طاقتوں کو بڑھانے والے ہوشیاں ایسے نظر آئے کہ ان کی یونٹی اتحاد نظر آئے. ہماری جو ہے وہ قوتوں کا اظہار ہونا چاہیے دشمنان اسلام کے سامنے. درود بھیجے گا محمد اللہ صلی علی محمد وجل فرج. حضرت سلیمان وہ پیغمبر اللہ کے، پروردگار عالم نے بہت زیادہ قوت عطا کی، ذکر ہے سورہ سبا میں ان کا، بہت زیادہ اتنی طاقت تھی حضرت سلیمان کے پاس کہ وہ جانوروں کی گفتگو بھی سنتے تھے، ان سے کلام کر سکتے تھے. اس کے علاوہ پروردگار عالم نے انہیں بہت سے علوم عطا کیے، زمین کے اوپر بھی حکومت عطا کی. حضرت سلیمان نے ایک دن دیکھا، بہت مختصر سا لیکن خوبصورت واقعہ محبت کے حوالے سے، کیونکہ ہمارا موضوع بحث محبت اہل بیت، تو محبت پیور ہونی چاہیے. چونٹے کو ایک دیکھا جو اپنی مادہ سے گفتگو کر رہا. چونٹے نے اپنی مادہ سے یہ کہا کہ تم مجھ سے کیوں دور رہتی ہو جبکہ میں اتنا طاقتور ہوں، کہ سلیمان کے تخت کو بھی نیست و نابود کر سکتا ہوں، سلیمان کو ان کی فوج کے ساتھ غرق کر سکتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کی اتنی طاقت، ان کے بارے میں بات کہہ رہا. حضرت سلیمان نے تبسم کیا اور اس کے بعد اس چوٹے کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ کیا تمہارے اندر اتنی قوت ہے؟ میں کہا آپ تو جانتے ہیں کہ میری طاقت کیا ہے، لیکن میں اپنی مادہ کو مرغوب کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہا تھا، اور عاشق کے لیے بہت کچھ عشق میں جائز ہوتا ہے، جس طرح سے کہ ہم بہت زیادہ شعر و شاعری میں اس قسم کی چیزیں سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، مبالغہ آرائی ہوتی ہے عشق میں. یہاں پر بھی جانوروں میں بھی ایسا ہی ہے، انسانوں میں بھی ایسا، عشق مجازی میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. پھر اس کو بلایا جو اس کی مادہ تھی. حضرت سلیمان نے اس سے کہا کہ تم کیوں اس سے دور رہتی ہو اور اس کی اطاعت نہیں کرتی جبکہ تم سے محبت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کی محبت، خالص محبت نہیں، ملاوٹ والی محبت، اور بھی بہت سے اسے محبت کرتا ہے. حضرت سلیمان کے اوپر ایسا اثر ہوا ایک چونٹی کی بات کا، واقعی بہت حیرت انگیز چیز ہے کہ جو لوگ نصیحت لینا چاہتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی نصیحت لیں. اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کی مثال دی، مکڑی کی مثال دی پروردگار عالم، خدا نے اتارے مچھر کی مثال دی، اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس سے نہیں شرماتا. حضرت سلیمان کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ 40 دن تک انہوں نے کسی انسان سے بات نہیں کی. 40 دن تک پروردگار عالم سے کہتے رہے بارے اللہ دنیا کی محبت، دنیا والوں کی محبت میرے دل سے نکال دی. دیکھیں اللہ کے نبی ہیں، اتنی محبت تھی، پروردگار نے اتنی قوتیں دی، پھر بھی اپنی محبت کے بارے میں غور کر رہے ہیں، اپنی محبت کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ میری محبت خالص ہے کہ نہیں. پروردگار تو میری محبت کو تو مجھے تجھ سے محبت خالص کر دے. چھوٹی کی بات سے اتنا اثر لینے والا ہونا چاہیے. جو اثر لینے والا ہوتا ہے اس کے اوپر ہر بات کا اثر ہوتا ہے, اور جب انسان اثر لینے والا نہیں ہوتا, ہم ایسے بن جائیں جو ڈھیک بن جائیں, کتنی بڑی بڑی باتیں سن لیں, ایک کان سے سنتے دوسرے سے نکال دیں. قرآن کریم کہتے ہیں وہ لوگ جو قرآن کریم میں تدبر کرتے ہیں, جن کو آیتیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر اثر ہوتا ہے, یہ تقوی کی وجہ سے اثر ہوتا ہے. جتنا انسان متقی ہوتا ہے اس کو اپنے جہل کا اندازہ ہوتا رہتا ہے, اور جتنا انسان گناہگار ہوتا ہے اس کے اوپر اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا, دلوں کے اوپر کفل پڑ جاتے ہیں. خدا نے بتایا ہم تالے لگا دیتے ہیں, اللہ جتنا مہربان ہے جو نصیحت کرنے والے کیوں تالے لگا دیتا ہے, کیونکہ ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ پھر یہ تالے پڑ جاتے ہیں, ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد
صلی اللہ محمد و آل محمد مسجد پر. اللهم صل على محمد و آل محمد مسجد پر.
سورہ فاتحہ وہ بہترین سورہ جو سورہ شفا بھی ہے, شفا بھی دینے والی ہے. فاتحۃ الکتاب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی منزلت دی. قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے. سب مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے کیونکہ پورے قرآن کا نچوڑ ان سات آیتوں میں سمجھا جاتا ہے. کل میں نے ذکر کیا تھا کہ آج کی مجلس میں اس آیت کے حوالے سے بات کروں گی جسے ہم بار بار دہراتے ہیں, دینا صراط المستقیم. کیا مطلب؟ پروردگار ہمیں سیدھے راستے کے اوپر گامزن رکھ. اچھا, اس کے بعد ہم یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ کون سا ہے سیدھا راستہ, یعنی سورہ فاتحہ میں تکرار کر رہے ہوتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ. یعنی یہ سیدھا راستہ جو ہے وہ کوئی کتاب میں جو ہے وہ تھیوری نہیں لکھی ہوئی, بلکہ لوگوں کا راستہ ہے. الذین یعنی کچھ لوگ ایسے, کچھ گروہ ہیں ایسے, کچھ افراد ہیں ایسے, کچھ انسان ہیں ایسے جن کے راستے کے اوپر چلنے کے لیے ہم کہتے ہیں انعمت علیہم, جن کے اوپر تیرے انعام و اکرام نازل ہوئے, جنہیں تو نے مخصوص کیا. اس کی تفسیر جب معصومین سے پوچھی گئی تو اہل بیت نے بتایا کہ یہ انبیاء کا راستہ ہے, یہ آئمہ کا راستہ ہے, یہ مومنین کا راستہ ہے. صرف انبیاء اور آئمہ کا راستہ نہیں ہے, بلکہ شیعوں کو, یعنی جو واقعی شیعہ تھے, ان کو اتنا مقام اور درجہ دیا گیا کہ ان کو انبیاء اور آئمہ کی فہرست میں اس حساب سے نہیں, غلط تو نہ لے مطلب, یعنی اس گروہ میں شامل کیا گیا جو ان کے پیروکار ہیں. وہ مومنین جو صاحبان ایمان ہیں, اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں, جن کے بارے میں سورہ سور میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ کامیاب گروہ, جنہوں نے ایمان بھی لے کر آئے, اعمال صالح بھی کیے, اور ایک دوسرے کو اقبات کی تلقین بھی کرتے رہے, صبر کی تلقین بھی کرتے رہے, یہ مومنین. اور اسی طرح سے صالحین, یہ اتنے بلند مرتبے پر ہیں صالحین, جن کا ہم اور آپ جو مومن ہیں وہ صالحین, جو عمل بھی کرنے والے ہیں, مومنین و صالحین, نیک اعمال انجام دینے والے گروہ, جس کے اوپر ہم نماز میں سلام کرتے ہیں. نماز میں سلام کیا ہے؟ السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ, نبی کے اوپر سلام کرتے ہیں. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہمارے اوپر. ہو سکتا ہے ابھی ہم صالحین میں سے نہ ہو, ہم پر جو بھی نماز پڑھ رہا ہے, نماز کو کیوں کہا گیا کہ یہ فلاح کا راستہ ہے؟ کیوں کہا گیا ہے خیر العمل ہے؟ کیونکہ جب نماز پڑھنا شروع کرتا ہے انسان, تو اس کی زندگی میں تبدیلی آنا شروع. جیسے جیسے نماز کی کوالٹی بہتر ہوتی چلی جائے گی, ویسے ویسے انسان کا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جو کہہ رہے ہو علی عباد اللہ الصالحین, اس کا شمار بھی اسی صالحین میں سے ہو جائے. ابھی ہمارا بچہ جو بالغ ہوا, سے نماز پڑھنا شروع کی, اس کی نماز کی کوالٹی وہ نہیں ہے جو ایک بامعرفت انسان کی ہے, لیکن پڑھے گا, آہستہ آہستہ تمرین کرے گا, تو ہو سکتا ہے 10 سال بعد اس کی نماز میں وہ اثر آ جائے. کہ جب ہم بچے کو نماز پڑھواتے ہی نہیں ہیں, اس کو حکم ہی نہیں دیتے نماز پڑھنے کا, بگڑ جاتا ہے بچہ. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ہو کر کہا جاتا ہے اب بالغ ہو گیا اب پڑھو, پھر بچے نماز نہیں پڑھتے, نماز کی طرف نہیں آتے. یہاں تک کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے 6 مہینے پڑھی، 1 سال پڑھی اور نماز چھٹ گئی. تربیت کے طریقے بتائے کہ ہم پہلے سے بچوں کی صحیح طریقے سے 7 سال 10 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دے تاکہ یہ صالحین کے گروہ میں آ سکیں، اس گروہ میں شامل ہو سکیں جو اہل بیت کے محبوب گروہ ہیں. اب پھر یہ ایک گروہ ہے جس میں وہ لوگ جو اچھے کام کرنے والے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری کے درجے پر فائز ہیں، وہ بھی اہل بیت کے ساتھ محشور ہوں گے، اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہونا چاہیے. دوسرا گروہ جس سے ہم بچنے کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالی سے، غیر المغضوب، وہ لوگ جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہو، ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہتے، ان کا راستہ نہیں اپنانا چاہتے. حق اور باطل کا بیان ہو رہا ہے، صرف وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام اکرام نازل ہوتا ہے وہ حق پر ہے. باقی یہ ایک دوسرا گروہ ہے جس کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے اللہ کا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گناہان کبیرہ کیے، مظالم کیے، جس میں مثلا ان لوگوں کا شمار ہوگا جس کے اوپر لعنتیں بھیجی جاتی. اہل بیت نے کہا یہ ملعون ہے، اللہ کی رحمت سے دور، یزید ہے، ابو سفیان ہے، شمر ہے، بڑا بڑے ظلم کرنے والے وہ عمراء، حاکمین، اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ظلم کا ستم کا ساتھ دیا، اس گروہ میں آئے. پھر تیسرا بھی ایک گروہ ہے، ولدالین، یہ بھی ایک گروہ، ضالین کا گروہ، وہ گروہ ہے جو سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، ان لوگوں میں بھی شمار نہیں ہوتا ان کا اور ان لوگوں میں بھی شمار نہیں ہوتا. یہ بےچارے درمیانے درمیانے، ان کو سمجھ نہیں آتا ہم جائیں کہاں، کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا والا راستہ صحیح ہے کون سا غلط، کبھی کہتے ہیں صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں صحیح ہے، کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. گمراہ لوگ ہیں، جرم کرنے کی بھی ان کے اندر طاقت نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ نہیں کرتے، برائیاں نہیں کرتے، کبھی کبھی اچھوں کو بھی اچھا کہہ دیتے ہیں، کہ سیدھے راستے میں نہیں آئے. سیدھے راستے پہ جو آنے والے ہیں ان کے ساتھ شامل ہونے کی ہم دعا کرتے ہیں. دونوں گروہ سے جو برے گروہ ہیں ہم بچنے کی دعا کرتے ہیں. پروردگار ہمیں ضالین میں سے، گمراہ لوگوں میں سے شامل نہ کر. جس کو حق نہیں پتا چلا وہ گمراہ ہے، جس کو معلوم نہیں ہوا حق کیا. ہر زمانے میں ایسے لوگ گزرے، حضرت علی علیہ السلام جب معاویہ سے جنگ لڑ رہے تھے، ما صلی علی محمد و آلی محمد و اجل حرج. ہر زمانے میں، تمام آئمہ کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ، جب امام معاویہ سے جنگ لڑ رہے تھے جنگ صفین میں، تو کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کر یہ سوال کرتے تھے کون حق پر ہے، ایک طرف علی ایک طرف معاویہ، دونوں بظاہر مسلمان، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ علی حق پر ہے. یہ ضالین، جس کو سمجھ میں نہ آئے کہ علی حق پر ہے، وہ گمراہ لوگ، جن کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ حسین حق پر ہے، حسین کا ساتھ دینا چاہیے، گمراہ لوگ ہیں. جن کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ آج کے زمانے میں کون سیدھے راستے پر ہے، کون غلط راستے پر چل رہا ہے، وہ گمراہ لوگ. جن کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ کون سا عالم صحیح ہے، اور بظاہر کون سا عالم جو عالم بنتا ہے لیکن دین کو نہیں دے رہا، وہ گمراہ لوگ. اہل بیت عصمت طہارت نے حق کو بتایا، عمل کر کے دکھایا اور بتایا کہ زندگی کے معیار کیا ہونے چاہیے. اگر ہمارے اندر وہ معیار ہیں تو ہم ان کے مقرب بن جائیں گے. ایک بہت ہی مختصر سا واقعہ، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وسلم، اللہ صلی علی محمد و علی محمد رجل فرجہم. بی بی کا وقت شہادت تھا اور حضرت علی علیہ السلام جناب سیدہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. درود بھیجیے گا محمد مؤجل فرق. جناب سیدہ کے پاس مولا کائنات نے دیکھا کہ ایک سبز رنگ کی چیز رکھی ہوئی ہے، جس کو صندوق چر قسم کا کہا جا سکتا ہے، لیکن وہ حریری ہے، یعنی سبز رنگ ہے اس کا اور ریشمی ہے. پالا نے سوال کیا کہ فاطمہ یہ کیا؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں جب میری عروسی کا دن تھا، یعنی وہ دن جب جناب سیدہ حضرت علی علیہ السلام کے گھر پر آئیں گے، اس وقت میرے پاس ایک لباس نیا تھا اور ایک لباس پرانا تھا. جو لباس جناب سیدہ نے پہنا ہوا تھا وہ نیا تھا، اور ایک اور اس کے علاوہ پرانا لباس. سائل نے مجھ سے سوال کیا اور اپنے گھر والوں کے لیے لباس کا سوال کیا. میں نے اپنا نیا پیراہن اتار کے پرانا پیراہن پہن لیا. وہ نیا پیراہن، وہی جو لباس عروسی تھا، وہ سائل کو دے دیا. اگلے دن جب بابا گھر پر آئے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جناب سیدہ کے گھر پر شادی کے اگلے ہی دن رسول اللہ آئے تھے، تو نبی اکرم نے جب وہ پرانا لباس دیکھا تو جناب سیدہ سے سوال کیا کہ فاطمہ کیا تمہارے پاس نیا لباس نہیں؟ جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میں نے آپ کی پیروی کی. مشیت کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا. آپ کی پیروی کرتے ہوئے سائل نے سوال کیا تھا، اس کو اچھا لباس، نیا لباس دے دیا اور خود پرانا پیراہن پہن. رسول اللہ جیسے باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اگر تم پرانا لباس سائل کو دے دیتی تو اس کی بھی حاجت پوری ہو جاتی اور تمہارے شوہر کا دل بھی خوش ہو جاتا نئے لباس کی. جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میں نے اس معاملے میں آپ کی پیروی کی ہے، میں نے آپ سے یہی دیکھا ہے. جب آپ کی شادی ہوئی تھی تو میری ماں ملکۃ العرب، جس کی بہت دولت تھی اور جناب خدیجہ نے سب کچھ رسول اللہ کے حوالے کر دیا تھا، آپ کے دسترس میں دے دیا تھا، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہاں تک کہ ایک لباس جو آپ کے بدن پر تھا آپ نے وہ بھی اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے بدن کو کمبل سے چھپایا تھا. تو اس وقت پروردگار عالم کی جانب سے جبرائیل کا نزول ہو. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام بھی جو آیا جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو اور یہ کہا اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرج. پروردگار فرما رہے ہیں کہ میرا سلام ہو فاطمہ پر اور میں فاطمہ سے محبت کرتا، محبت کا اظہار خداوند متعال جبرائیل کو بھیج کر کر. اب جو فاطمہ زہرا چاہیں گی، جس چیز کی خواہش کریں گی، وہ میں پوری کروں گا. اس مقام پر فائز ہیں جناب سیدہ کچھ بھی چاہیں اس بات کا یقین رکھیں کہ اگر ہم کچھ بھی مانگتے ہیں بیوی کے وسیلے سے جائز ہے تو ضرور مقبول. جناب سیدہ نے کہا کہ بابا میں لذت خدمت سے سرشار ہوں، خدمت کرنے میں مزہ آتا، لذت محسوس ہو، اس لیے سوال کی کوئی حاجت نہیں. پھر بھی جناب سیدہ نے جو سوال کیا وہ اپنے لیے کچھ نہیں تھا. بیوی نے کہا اللہم اغفر لامتی، پروردگار میری امت کی مغفرت کر دے. اس وقت پروردگار عالم نے وہ سبز بہشتی چیز امت کی مغفرت کے لیے بھیجی اور رسول اللہ نے کہا کہ فاطمہ جب تمہارا وقت وفات ہو تو وصیت کرنا، اسے تمہاری قبر میں تمہارے ساتھ دفن کر دیا. مولا کائنات بیٹھے ہیں اور جناب سیدہ دعا مانگتی ہیں، جاتے وقت بھی دعا کر رہی ہیں کہ پروردگار میری امت کے گناہگاروں کو، جو ہم محبت کرنے والے، جو چاہنے والے، ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، ان کی شفاعت کروں گی میں قیامت کے دن. عزاداران امام بڑا مرتبہ ان لوگوں کا جو معرفت کے ساتھ گریا کرتے، بیوی کی نگاہ ان پر جانتی ہیں جناب سیدہ کہ کون فرش عزا پر کیسے بیٹھ دیکھتے ہیں رسول اللہ. امام جعفر صادق کہتے ہیں دیکھتے ہیں رسول اللہ کون آتا ہے، سب کچھ جاننے والے عزاداران امام. بیوی فرمائش کرتی ہے کہ میرے بیٹے حسین پر گریا کو، گریا کرنے والوں تمہارے آنسوؤں کو ضائع نہیں ہونے دوں گی. اور رسول اللہ نے جناب فاطمہ کو بشارت دی کہ جو بھی روئے گا فاطمہ حسین کے غم میں، روز محشر اس کا چہرہ شاد و خندان ہوگا. خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم میں گریا کرے گا، چاہے وہ مچھر کے پر کے برابر ہی ہو، اس کا گریا ظاہر نہیں چاہیے. رونا نہیں آتا تو کہا چہرہ محزون کر لو، جس کا چہرہ محظور ہوگا وہ بھی خندہ چہرے کے ساتھ روزے میں شرط آئے گا. بہت احسان ہے جناب سیدہ کا جو عباس کے اوپر ماتم کرے گا, عباس کا پرسہ دے گا. جناب سیدہ روزہ محشر عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ شفاعت کے لیے آئے. یا جناب سیدہ گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, شاید مودت کے تقاضے پورے نہیں کر رہے, اجر رسالت کو ادا نہیں کر رہے, لیکن دی بھی آپ کریم ہیں, دی بھی آپ بنتے رسول ہیں, ہماری شفاعت کیجیے گا. عزادار فاطمہ زہرا کی بیٹیوں نے کربلا میں کتنی قربانیاں دی, کتنی قربانیاں دی ہیں زینب ام کلثوم نے کہ اپنی چادریں بھی لٹا لی. کوفے کا بازار آ گیا, کوفے کا دربار آ گیا. کوفے کے دربار میں عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے, اسیروں کا قافلہ داخل ہو رہا ہے. خدا کی قسم تاریخ نے جملات لکھے کہ دربار کھچا کھچ بھرا ہوا, لوگوں کو دعوت دی گئی تھی اور ابن زیاد کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں کوئی بغاوت نہ ہو جائے. عزاداروں آج کل آپ لوگ جلوس میں جاتے, کسی ایسی جگہ پر جاتے, سامرہ میں جاتے, لوگوں کی چیکنگ ہوتی ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ سب لوگ جو آ رہے تھے ان کی چیکنگ کی جا رہی تھی کہ کوئی اسلحہ لے کر نہ آئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ محبان حسین محبان اہل بیت بغاوت کر مسلح کوئی داخل نہ ہو. پھر لوگ تماشا بین آ رہے ہیں, ایسے مجمع میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں. غداران امام بیویاں رسن بستا ہے سر برہنا ہے, ایک ہی رسی میں سب کی گردنیں باندھی گئی ہیں, کسی کا بازو ہے کسی کی گردن, اور آگے آگے سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بھیڑیاں بدن میں توکے کاردار, امام کے بدن سے خون رس رہے ہیں بیمار امام, اور اس سے آگے سرحائے شہدا کو نیو کے نیزہ پر بلند کیا گیا. جب یہ قافلہ دربار میں پہنچا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کا سر ایک سونے کی تخت میں رکھا ہوا اور جناب زینب بی بی ام کلثوم بیویوں کا ایک جم گھٹا ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا. ہمارا سلام ہو فضل ایسی کنیز پر جس نے زینب سے درخواست کی کہ بی بی بیٹھ جائے, بی بی کو بیچ میں کر لیا گیا. زینب نے کیا دیکھا کہ ملعون ابن زیاد بھائی کے دہن کے اوپر چھڑی مار رہا, کبھی حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا ہے کبھی دندان پر. خدا غارت کرے اس ظالم پر جس نے یہ جملے کہے زینب کے سامنے کہ خدا نے تمہارے بھائی کو قتل کیا. خدا لعنت کرے اسے جس نے حسین سے ایسے خطاب کیا, اے حسین بہت جلد تم پر بڑھاپا آ گیا, حسین تمہارے دانت بہت خوبصورت ہے, تمہارے پر بڑا برا وقت آیا, اگر تم یزید کی بیعت کر لیتے تو ایسا نہ ہو. اللہ دارو خطاب کرتا ہے لوگوں سے, بتاؤ وہ بیوی کون ہے. ایک دفعہ پوچھا, دوسری دفعہ سوال کیا, تیسری دفعہ ایک کنیز نے کہا زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ. یہ زینب ہے جو فاطمہ کی بیٹی, فاطمہ وہ ہے جو رسول اللہ کی بیٹی. خدا لعنت کرے اسے جس نے جناب زینب سے خطاب کر کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہارے مردوں کو قتل کیا, تمہاری عورتوں کو اسیر کیا. تمہارا سلام اس بیوی پر جس نے اس ملعون کو جواب دیا, ہم نے خدا سے سوائے اس کو خوبی کے کچھ نہیں دیکھا. عزاداران امام زید بن ارقم امام کے صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے ابن زیاد اپنے کاموں سے باز آ جا, خدا کی قسم میں نے اس سر کو جو تیرے سامنے رکھا ہوا رسول اللہ کو دیکھا ہے کہ نبی اکرم حسین کے رخساروں کے بوسے لیا کر رسول اللہ حسین کے نفوں کے بوسے لیا کرتے تھے، میں نے رسول اللہ کو دیکھا حسین کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے تھے، نبی اکرم کہتے تھے جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یا جناب سیدہ فرسا لیجئے اس غریب امام کا جسے بے وطن کیا، مہمان بلایا گیا وفادہ کی، آپ کا وہ بیٹا جس کے خشک گلے پر شمر ملعون نے خنجر چلا۔ سلام الذين سلم ايام قلب ينقلبون، يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر السماوات بحق فاطمه، يا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پروردگارہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، داوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شرع کے تصدق میں بخش دے، بارے لہا جتنے مومنین و مومنات التماس دعا کہتے ہیں، خدایا جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے پروردگار تو خیر الرازقین، ہمیں رزق وافر عنایت فرما۔ پروردگارہ جو بھی مومنین و مومنات ہیں جو زیارت کے مشتاق ہیں بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا مولا شام ایران کی زیارات سے فیضیاب فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، جو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں مشغول ہیں، خدایا جو اپنے مال سے خدمت کر رہے ہیں ان کے مال میں اضافہ فرما، پروردگارہ جو جسم و جان سے خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے جسموں کو طاقت و توانائی عطا فرما، خدایا جو اپنے علمی خدمات کو انجام دے رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ فرما، پروردگارہ تمام صاحبان علم کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ جب امام تشریف لائے تو ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے قرار دینا، بار الہ آج بھی ہمیں امام کی ساتھیوں میں سے ان کے منتظرین میں سے قرار دیں، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔